السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے دوپہر کے 12:30 بجے ہیں. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے. پہلے خبروں کی سرخیاں. پاکستان
توہین مذہب کے الزام میں طالب علم کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت پر اظہار افسوس. ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو برداشت نہیں کرے گی. وزیراعظم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
کلبھوشن جادھو کے معاملے پر کشیدگی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے ساتھ میری ٹائم سیکورٹی مذاکرات منسوخ کر دیے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، شمالی کوریا نے ہفتے کے روز بظاہر اپنا ممکنہ جوہری تجربہ کرنے سے گریز کیا، لیکن اپنی جدید عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو انتباہ کیا. اور روس اور شام اور ایران کے وزراء خارجہ نے امریکہ کو شام میں نئے حملے کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی بین الاقوامی چھان بین پر زور دیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں ایسے 170,000 سے زیادہ شناختی کارڈ دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جنہیں عارضی طور پر منسوخ کر دیا گیا تھا. اس بات کا اعلان پاکستان کے وزیر داخلہ نثار علی خان نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا. تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 178,000 سے زائد بلاک شدہ قومی شناختی کارڈز کو عارضی طور پر بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ حکومت شناختی کارڈز کی جانچ میں خاص طور پر پشتونوں کو نشانہ بنا رہی ہے. ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نثار نے بتایا کہ 353,085 شناختی کارڈز کو جانچ پڑتال کے بعد بلاک کیا گیا تھا، جن میں سے 174,184 کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ کلی طور پر غیر ملکیوں نے جعلی طریقے سے حاصل کیے تھے. ان کے بقول ان شناختی کارڈز کو منسوخ کیا جا رہا ہے. باقی ماندہ کارڈز کے بارے میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں 60 روز کے لیے انہیں بحال کیا جا رہا ہے، لیکن ان کارڈز کے حامل افراد کو مستند دستاویزات مقامی نادرا دفتر میں جمع کروانا ہوں گی. ان دستاویزات میں وفاقی وزیر کے بقول 1978 سے قبل کی اراضی ملکیت کی رجسٹری یا ڈومیسائل یا محکمہ مال کا تصدیق شدہ شجرہ نصب، شناختی کارڈ، اسلحہ یا ڈرائیونگ لائسنس، یا 1990 سے قبل اپنے یا اپنے کسی رشتہ دار کی سرکاری ملازمت کا دستاویزی ثبوت شامل ہیں. گزشتہ سال مئی میں بلوچستان کے علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں نشانہ بننے والے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی لاش کے پاس سے پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہونے پر ملک میں شناختی کارڈز کی اثر نو جانچ کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس دوران حزب مخالف، خاص طور پر پشتون قوم پرستوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ زیادہ تر کارڈز پشتونوں کے بلاک کیے گئے اور حکومت مبینہ طور پر پشتو بولنے والوں سے امتیازی سلوک روا رکھ رہی ہے. حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی آئی ہے، اور ہفتے کو پریس کانفرنس میں بھی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس دعوے کو مسترد کیا.
اس میں زیادہ پشتون کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ 35 لاکھ افغان ریفیوجیز اس ملک میں پچھلے 30 سالوں سے ہیں. زیادہ جعلی شناختی کارڈ انہوں نے لیے ہیں، مگر اس کے باوجود 125,000 نان پشتونوں کے بھی ہوئے ہیں، ان کے الزام اور ہیں. اس کا طریقہ کار، اس کا بلاک کرنا، یہ میں نے وضع نہیں کیا، یہ سالہ سال سے آ رہا ہے، مگر چونکہ اس وقت کوئی نوٹس نہیں لے رہا، کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا، تو اس پہ توجہ نہیں ہوئی.
انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اب سیاسی جماعتیں سیاست کی بجائے اس عمل میں حکومت کی رہنمائی کریں گی.
میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس پروپوزل ہو تو وہ منسٹری سے شیئر کرے، ہم اس کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ کسی کو مشکل میں نہ ڈالا جائے.
ان کارڈز کو بحال کرنے کا عمل پیر سے شروع ہوگا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ نے مردان میں ولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی توہین مذہب کے الزام میں ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کی مذمت کی ہے اور پاکستان سے کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ادھر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے. تفصیل اسلام آباد سے ایک بار پھر ناصر محمود سے سنیے.
توہین مذہب کے الزام میں مردان کی یونیورسٹی کے ایک نوجوان طالب علم مشال خان کی مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کی مذمت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت سے ایسے مطالبات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کرے۔ جمعرات کو عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو اسی جامعہ کے مشتعل طلبہ نے وحشیانہ انداز میں زدوکوب کیا اور پھر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار نیل بونی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہفتے کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ اس لحاظ سے اور بھی افسردہ کر دینے والا ہے کہ یہ ایک درسگاہ میں مقتول طالب علم کے ساتھی طلبہ کی طرف سے کیا گیا۔ انہوں نے پاکستانی حکام پر زور دیا کہ واقعے کے ذمہ داروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کی طرف سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قابل قبول نہیں۔ دریاسنا واقعے کے 48 گھنٹوں کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے مشال خان کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم اس جرم کی مذمت اور معاشرے میں برداشت اور قانون کی بالادستی کے فروغ کے لیے متحد ہو۔ ہفتے کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو برداشت نہیں کرے گی اور پولیس کو اس واقعے کے ذمہ داران کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ادھر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی مشال خان کی ہلاکت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے وحشت اور دہشت سے بھرا واقعہ قرار دیا۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ بعض پاکستانی اسلام کے پیغام امن کو بھول چکے ہیں اور اکثر پاکستانی دیگر ممالک پر ملک کا نام خراب کرنے کی شکایت تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ کام خود ہم لوگ کر رہے ہیں۔
ہم اپنی مذہب کی صحیح ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے، ہم تو کمپلین کرتے ہیں کہ باہر اسلاموفوبیا ہے اور باہر ملک ہمارے نام بدنام کرے۔ کوئی آپ کا نام، آپ کے نام ملک کا نام بدنام کر رہا ہے اور نہ ہی مذہب کا، یہ ہم خود آگے آ گئے اور اپنا ہم ہی کافی ہے اپنے ملک کے نام بدنام کرنے کے لیے اور مذہب کا نام بدنام کرنے کے لیے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے مذہب کو جانیں، آپ اپنی ویلیوز کو جانیں، آپ اپنی کلچر کو جانیں، آپ اپنی پشتون ولی کو جانیں۔
پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے جس کے قانون کے مطابق سزا موت ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس الزام کا سامنا کرنے والوں کو لوگ قانون تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ انسانی حقوق اور سماجی تنظیموں کی طرف سے توہین مذہب کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس پر نظر ثانی کے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن تاحال اس ضمن میں کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن ستارہ ایاس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہجوم کی طرف سے کسی شخص کو کسی بھی الزام میں موت کے گھاٹ اتارنے جیسے واقعات کے تدارک کے لیے ریاست اور معاشرے کو مل کر اپنی اپنی جگہ اقدام کرنا ہوں گے۔
بچوں میں جو یہ پرتشدد جو معاشرہ بن رہا ہے، اس کو کس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ ریاست کا، تمام پارٹیوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو کس طرح بروٹلی مارا گیا، لیکن جس نے مارا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا، وہ بھی اس پاکستان کے ہیں۔ تو وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے ساری چیزیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ریاست کو اور سب کو بہت اب ایکٹیولی اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔
خیبر پختونخوا کے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر کی جانے والی تفتیش میں ایسے شواہد نہیں ملے کہ مشال خان توہین مذہب کا مرتکب ہوا۔ صوبائی حکومت واقعے کی عدالتی تحقیقات کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے صوبے اتر پردیش میں ایک ایکسپریس ٹرین کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 8:15 بجے پر یہ حادثہ رام پور منڈپ پانڈا کے درمیان پیش آیا۔ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی، لیکن حکام کے مطابق میروت لکھنؤ راجیہ رانی ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اترنے کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ افغانستان کے حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوج کی طرف سے مشرقی صوبے ننگرہار میں کیے جانے والے سب سے بڑے غیر جوہری بم حملے میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 92 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں داعش کے خلاف امریکہ کی طرف سے اس بڑے دھماکے کے نتیجے میں خطے میں ملا جلا رد عمل ہے۔ کابل میں سیاسی اور فوجی حکام اس کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی۔ جبکہ افغانستان میں امریکی فوج کے اعلی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا کہ ان کی افواج نے افغان حکومت کے ساتھ رابطہ کاری کرتے ہوئے یہ حملہ کیا ہے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
شمالی کوریا نے ہفتے کے روز بظاہر اپنا ممکنہ جوہری تجربہ کرنے سے گریز کیا، لیکن اپنی جدید عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا۔ شمالی کوریا نے یوم سورج یعنی ڈے آف دا سن فوجی طاقت اور اسلحے کی بھرپور نمائش کے ساتھ منایا۔ ملک کے بانی کم ایل سنگ کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر یہ جشن منایا گیا۔ کم 46 برس اشتراک کے ملک کے سپریم لیڈر رہے اور 1994 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ موجودہ لیڈر کم جونگ ان کے دادا تھے۔ فوجی پیریڈ اور تقریبات کا انعقاد ایک ایسے وقت پر ہوا جب اقوام عالم شمالی کوریا کے میزائل تجربے اور امریکی صدر کی طرف سے پیانگ جانگ کی جارحانہ پالیسیوں سے نمٹنے کی دھمکی پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا میں ہونے والی اس نمائش سے پہلے امریکہ نے افغانستان میں باغیوں پر سب سے بڑا غیر جوہری بم گرایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز شمالی کوریا کو دنیا بھر کے لیے مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، جس کے جواب میں شمالی کوریا کی پیپلز آرمی نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے بے رحمانہ انداز میں کارروائی کرے گی کہ جارحے کی بقا مشکل ہو جائے گی۔
نارتھ کوریا از آلویز لوکنگ فار ویز ٹو گیٹ اراؤنڈ اور سینکشنز۔ دی سینکشنز ان دس بل وڈ فوکس۔
شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے نائب سربراہ چوئی ریونگ ہائی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمارے خلاف غیر محتاط انداز میں اشتعالی کارروائی کی تو ہماری انقلابی طاقت فوری طور پر تباہ کن حملہ کرے گی اور ہم پوری قوت سے جنگ کریں گے، جو ہمارے انداز میں جوہری جنگ ہوگی۔ شمالی کوریا کی طرف سے عالمی صحافیوں کو پیریڈ تک رسائی دینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی فوجی طاقت کتنی ہے۔ پیانگ جانگ کے سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے ایک بیان جاری کیا اور اپنے ریڈیو نیٹ ورک پر نشریات کی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور نہ ہی واشنگٹن کی قومی سلامتی کونسل کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا۔ اسی دوران امریکہ کے نائب صدر اپنی اہلیہ کیرن کے ہمراہ ایشیا بحر الکاہل خطے کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ جنوبی جوہری کوریا کا دورہ بھی شامل ہے، جو ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب جزیرہ نما کوریا پر کشیدگی جاری ہے۔ پینس 4 ملکوں کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، جن میں جاپان، انڈونیشیا، آسٹریلیا اور ہوائی شامل ہے۔ نائب صدر کا خطے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ نائب صدر کے ترجمان مارک لاٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس دورے سے انتظامیہ کی اپنے اتحاد اور شراکت داریوں کو تقویت ملے گی۔ افغانستان میں قہوہ پینے کی روایت صدیوں پرانی ہے، مگر اب وقت کے ساتھ وہاں ایک نئی تبدیلی آئی۔ دارالحکومت کابل میں کافی پینے کا نیا رجحان بھی اس روایت سے جڑا ہے۔ مائک لپمن اور خلیل نورزئی کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے سنیے۔ تو یہ رپورٹ ہم آپ کو دوبارہ سنوائیں گے۔ آئیے اس وقت ہم آپ کو ایک اور خبر سنواتے ہیں جو روس، شام اور ایران کے بارے میں ہے۔ روس اور شام اور ایران کے وزرائے خارجہ نے امریکہ کو شام میں نئے حملے کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی بین الاقوامی چھان بین پر زور دیا ہے۔ وزرا نے جمعے کے روز کہا ہے کہ شام میں امریکہ کی آئندہ کسی بھی یک طرفہ کارروائی کے سنگین نتائج ہوں گے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ لاحق کریں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ شام میں امریکی میزائل حملہ واشنگٹن کی طرف سے حکومت کی تبدیلی کے لیے بہانے تلاش کرنے کے مترادف تھا اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے کہا کہ جمعے کے اس اجلاس سے واشنگٹن کو کڑا پیغام بھیجا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی بنیاد پر حملہ کسی آزاد ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی اور خطرناک کارروائی ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے ماسکو سے ڈینیل شیرف کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے۔
ماسکو میں ایران، شام اور روس کے وزرائے خارجہ نے شام کے اندر فوجی اڈے پر امریکی میزائل حملوں کی متفقہ مذمت کی۔ انہوں نے امریکہ کے ان الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شام نے اپنے لوگوں پر کیمیائی حملہ کیا، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ باغیوں نے کیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جامع، بامقصد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ان حالات کا پتہ چلایا جائے جن میں 4 اپریل کو خان شیخون کے علاقے میں کیمیائی مواد کا استعمال کیا گیا۔ روس اور ایران شام کی فورسز کے ساتھ مل کر داعش کے جنگجوؤں سے لڑنے میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان شامی باغی فوجیوں کے خلاف بھی جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ مطالبہ اس کے چند دن بعد سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا بڑا سرزمہری سے ماسکو میں استقبال کیا گیا تھا اور روس نے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وکٹر میزن ماسکو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستہ ہیں۔
I think it's clear to even to Trump administration that without cooperation collaboration of
ان کے الفاظ ہیں کہ میرے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ پر یہ بات بہت واضح ہے کہ روس کے تعاون اور شراکت کے بغیر شام یا افغانستان کے اندر ایک قدم بھی آگے بڑھانا یا کوئی با مقصد نتیجہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ امریکی اتحادی افواج شام اور افغانستان میں داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں، جہاں یہ دہشت گرد گروپ تیزی سے متحرک ہو رہی ہیں۔ روس کو بھی اس پر تشویش ہے کیونکہ اس کے ہزاروں شہری غیر مستحکم سرحد پر منشیات کی نقل و حرکت روکنے اور انتہا پسند گروپوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں۔ دمیتری ورخوتروف سینٹر آف ماڈرن افغانستان ریسرچ سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، افغانستان اور روس کے درمیان تعاون کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے، اور میرے نقطہ نظر سے روس اور افغانستان دونوں اطراف میں یہ پہلو اہم ہے کہ روس اور امریکہ باہمی طور پر ایک آزادانہ رائے، غیر جانبدار پوزیشن اور آزادانہ پالیسی کو قبول کریں۔ امریکہ نے جمعرات کو افغانستان میں داعش سے منسلک سرنگوں پر بمباری کی تھی، اور یہ بمباری ایسے وقت میں ہوئی جب ماسکو نے افغانستان میں استحکام کے مقصد سے تیسرے مرحلے کے مذاکرات کا انعقاد کیا تھا، اور چین، بھارت، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک کے وفود ان مذاکرات میں شریک تھے۔ کارنگی ماسکو سینٹر سے وابستہ پیٹر ٹاپی شکانوف کے الفاظ، روس کے متحرک کردار کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ فوجی ساز و سامان اور رقوم کی طالبان کو فراہمی، طالبان کے ساتھ رابطوں اور پاکستان کے ساتھ تجدید تعلقات، ان سب چیزوں سے متعلق کیا سرائیاں امریکہ کے لیے بہت مشکوک مثالیں ہیں۔ اس تشویش پر کہ روس طالبان کو قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے، امریکہ نے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے اس طرح کے مذاکرات میں تاحال شرکت نہیں کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں ہزاروں کی تعداد میں انخلا کرنے والے افراد کو لے جانے والی بس کنوائے پر بم حملے میں متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ دھماکے کا ہدف بیشتر شیعہ افراد تھے۔ یہ گروپ دو دیہاتوں سے حلب جا رہا تھا جس سے پہلے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے کا سمجھوتا طے کر چکے تھے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ابتدا میں 22 ہلاکتوں کی اطلاع دی، جبکہ رشیدین میں ہونے والے اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ آبزرویٹری کے مطابق یہ دھماکہ ایک کار بم کا نتیجہ تھا جس میں 24 افراد ہلاک ہوئے۔ ترکی میں اتوار کے روز ہونے والے ریفرنڈم میں ترک افراد موجودہ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں تبدیلی کرنے کے بارے میں ووٹ دیں گے۔ اگر اس نظام کو قبول کر لیا جاتا ہے تو آئینی قانونی اصلاحات کے پروگرام کے شق 18 کے تحت صدارتی اختیارات میں بے حد اضافہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ترکی دنیا کے انتہائی طاقتور منتخب صدارتی نظام میں سے ایک بن جائے گا۔ اس کے حمایتی دلیل دیتے ہیں کہ ملک کو درپیش غیر معمولی خطرات سے نمٹنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے، جبکہ مخالفین کے مطابق اس کی منظوری سے ترکی ایک مطلق العنانیت نظام کا شکار ہو جائے گا۔ اور سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے قریب ایک پسماندہ علاقے میں مقامی طور پر نئے سال کی تقریبات کے دوران کوڑے کے ایک بڑے ڈھیر کے گر جانے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان میں قہوہ پینے کی روایت صدیوں پرانی ہے، مگر اب وقت کے ساتھ وہاں ایک نئی تبدیلی آئی ہے۔ دارالحکومت کابل میں کافی پینے کا نیا رجحان بھی اس روایت سے جڑا ہے۔ اس بارے میں مائیکل لپمن اور خلیل نورزئی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے۔
افغانستان میں یہ معمول سے ہٹ کر ایک منظر ہے۔ آئی کیفے چند ہفتے قبل دارالحکومت کابل میں امریکہ کی معروف کمپنی سٹاربکس کی طرز پر کھولا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی مفت فراہمی کے ساتھ یہ آئی کیفے نوجوانوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ آبادی کا یہی طبقہ ہے جسے اس کیفے کی مالک نرگس عزیز شاہی متوجہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے نرگس کا کہنا تھا، میرے سامنے اس کیفے کو کھولنے کے تین اہم مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ افغانوں کو کافی سے متعارف کرایا جائے جو کافی کے ذائقے اور اس کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اپنی سماجی سرگرمیاں پوری کر سکیں، اور تیسرے یہ کہ نوجوانوں کو ملازمت فراہم کی جائے۔ افغان صدر اشرف غنی کے مشیر نبی صادق بھی اس نئے رجحان کے ابتدائی سرپرستوں میں سے ہیں۔ وہ افغانستان میں کافی کی صنعت کو فروغ دینے کے نظریے کے حمایتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، یہ ایک اچھا آغاز ہے، یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان کتابیں پڑھنے اور خیالات کے تبادلے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے مزید کافی شاپ کھلنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ یہاں آنے والوں میں ایک نوجوان خاتون فریدہ بدخش کا کہنا تھا،
اینجا یک برالوائزی کی فضای مناسب برای
اس کیفے کا ماحول یہاں بیٹھنے کے لیے سازگار ہے۔ کئی بار ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور پھر اکٹھے بیٹھ کر اپنے پروگراموں پر بات کرتے ہیں، جیسے کہ شاعری۔ تاہم اس رجحان کو پنپنے میں شاید کچھ عرصہ لگے۔ چائے کی صنعت کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں افغانستان چائے پینے والوں میں اول نمبر پر تھا۔ افغان شہری ہر سال اوسطاً 1500 کپ چائے پیتے ہیں۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین چائے کی بجائے کافی پینے پر زیادہ مائل ہوں گی، اور اس کی وجہ صرف ذائقہ نہیں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے آئی کیفے پر آنے والی سمیرہ سیرت کا کہنا تھا، میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کابل میں ایک کافی شاپ موجود ہے۔ یہ خواتین کے آنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ ہمارے لوگوں کا یہ عمومی خیال ہے کہ خواتین ریستورانوں میں نہیں جا سکتی، اس لیے کابل میں بلکہ پورے افغانستان میں یہ خواتین کے جانے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب آپ کو سری نگر لیے چلتے ہیں، جہاں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یوسف جمیل۔
سری نگر میں پھر گولی چلی، ایک شخص ہلاک۔ جنوبی شہر پلوامہ میں حفاظت دستوں کے ساتھ جھڑپوں میں 50 سے زائد طالب علم زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دال حکومت سری نگر کے ایک رہائشی علاقے میں سنیچر کی شام بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف نے گولی چلا دی، جس سے ایک نوجوان موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بی ایس ایف کی دو گاڑیاں ایس ڈی کالونی بٹمالو سے گزر رہی تھیں کہ ان پر کسی نے پتھر پھینکے، جس کے جواب میں گاڑیوں میں سوار سپاہیوں نے گولی چلا دی۔ ایک گولی ایک راہگیر جس کی شناخت سجاد حسین شیخ کے طور پر کی گئی ہے کہ سر میں جا لگی اور وہ موقع ہی پر چل بسا۔ ایک اطلاع میں بتایا گیا کہ اس واقعے میں ایک اور شہری زخمی ہو گیا، لیکن عہدیداروں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ سری نگر میں پولیس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سجاد حسین شیخ نامی شخص کن حالات میں مارا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضلع پولیس انتظامیہ نے مطلع کیا ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں حفاظت دستے تعینات نہیں تھے، تاہم معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد سری نگر کے چند علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے۔ حفاظت دستوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس استعمال کی۔ اس سے پہلے سنیچر کے روز جنوبی شہر پلوامہ میں ایک مقامی کالج کے طلبہ اور طالبات پر مشتمل مظاہرین پر حفاظت دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ طالب علم کالج کے مرکزی دروازے پر تعینات کیے گئے حفاظت دستوں کی طرف سے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ان کے نمائندوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حفاظت دستوں نے پرامن مظاہرین پر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا اور کئی طلبہ اور طالبات اس وقت زخمی ہو گئے جب حفاظت دستوں نے کالج کیمپس میں زبردستی گھس کر ان کی مار پیٹ کی۔ ضلع اسپتال میں تعینات ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے شام تک 54 زخمی طلبہ اور طالبات کا علاج کیا تھا، جن میں سے 3 کو جنہیں شدید زخم آئے تھے بہتر علاج کے لیے سری نگر ریفر کیا گیا۔ سری نگر میں پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس نے کالج کیمپس سے تقریباً 200 میٹر دور ناکہ بٹھایا تھا، اور جب کالج میں کلاس ورک ختم ہو گیا، ترجمان کے اپنے الفاظ میں، چند شرپ پسند عناصر نے ناکہ پارٹی میں شامل پولیس والوں پر پتھراؤ کیا۔ اس سے پہلے سنیچر کے روز جنوبی شہر پلوامہ میں ایک مقامی کالج کے طلبہ اور طالبات پر مشتمل مظاہرین پر حفاظت دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ طالب علم کالج کے مرکزی دروازے پر تعینات کیے گئے حفاظت دستوں کی طرف سے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ان کے نمائندوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حفاظت دستوں نے پرامن مظاہرین پر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا اور کئی طلبہ اور طالبات اس وقت زخمی ہو گئے جب حفاظت دستوں نے کالج کیمپس میں زبردستی گھس کر ان کی مار پیٹ کی۔ ضلع اسپتال میں تعینات ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہوں نے شام تک 54 زخمی طلبہ اور طالبات کا علاج کیا تھا، جن میں سے 3 کو جنہیں شدید زخم آئے تھے بہتر علاج کے لیے سری نگر ریفر کیا گیا۔ تاہم سری نگر میں پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پولیس نے کالج کیمپس سے تقریباً 200 میٹر دور ناکہ بٹھایا تھا، اور جب کالج میں کلاس ورک ختم ہو گیا، ترجمان کے اپنے الفاظ میں، چند شر پسند عناصر نے ناکہ پارٹی میں شامل پولیس والوں پر پتھراؤ کیا، صورتحال پر قابو پانے کے لیے حفاظتی دستوں پر مشتمل کمک علاقے میں روانہ کر دی گئی، اس دوران ہجوم میں اضافہ ہوا کیونکہ مزید طلبہ اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے حفاظتی دستوں پر سنگباری میں شدت لائی، نتیجتاً چند شر پسند اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، ایک زخمی شخص کو سری نگر ریفر کرنا پڑا۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے کوئی چھاپہ نہیں مارا اور اس سلسلے میں جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہے وہ پلوامہ کی نہیں ہے۔ یوسف جمیل، وی او اے، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور آئیے اب آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں سے افضل رحمان ایک تعزیتی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جو پاکستان کے نامور ادیب اور مصنف مختار مسعود کے بارے میں ہے جو 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
مختار مسعود نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تعلیم پائی تھی اور تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور یہاں 1949 میں انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ نئی مملکت میں سول سروینٹس کا یہ پہلا بیچ تھا جو محض 3 امیدواروں نے پاس کیا تھا، جن میں مختار مسعود شامل تھے۔ مختار مسعود کی تمام زندگی سرکاری نوکری میں گزری مگر ادب سے ان کو لگاؤ بہت گہرا تھا اور خاص طور پر نثر کے حوالے سے ان کی تصنیفات آواز دوست، سفر نصیب اور لوح ایام مارکہ آرا کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ آخری عمر میں تو وہ بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے اور کسی محفل میں ادبی ہو یا ثقافتی تشریف نہیں لے جاتے تھے، تاہم برسوں پہلے جب وہ کسی مجلس میں جاتے تو ان کی تقریر بہت دلچسپی سے سنی جاتی تھی۔ وہ اگرچہ کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر اپنے آپ کو سید کہتے تھے، اس کی وجہ ان کی اپنی زبانی سنیے۔
میرے والد محترم شیخ تھے، میں سید ہوں، وہ صحیح النحو کشمیری شیخ تھے، میں اس مادر درسگاہ کی فرزندی کی رعایت سے جس کے بانی سر سید تھے سید ہونے کا دعوے دار۔
مختار مسعود کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے ایم اے تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم پائی تھی۔ معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید مختار مسعود مرحوم کے حلقہ احباب میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ تجربہ اس میں اس کے مطالعے کی گونج ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صاحب مطالعہ رائٹرز تھے، بہت کم رائٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا وسیع اور مختلف جہتوں میں مطالعہ بھی ہو۔ تو میں ان کی نثر جب دیکھتا تھا تو اس میں گندی ہوئی ہوتی تھی بہت ساری چیزیں، جس میں ذہانت بھی ہے، جس میں وٹ بھی ہے، جس میں علمیت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ ذرا مشکل سے ہوتی ہیں۔ اور تجربہ بھی ہے، ظاہر زندگی کا تجربہ ان کا بڑا گہرا تھا، ایک بہت بڑی تہذیب کا کہنا چاہیے کہ لکھنے والا آج ہم نے نہیں رہا۔
مختار مسعود سرکاری نوکری میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ وہ ایران، ترکی اور پاکستان کے تعاون کی تنظیم RCD کے سیکرٹری جنرل بھی رہے اور وفاقی سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ان کی اہلیہ عذرا مسعود کے تحریر کردہ انشائیے اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ مختار مسعود کا بطور سرکاری افسر مینار پاکستان کی تعمیر کی نگرانی کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف آواز دوست میں ذکر کیا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مینار پاکستان کی طرف دیکھتے اور درمیان میں موجود 2 سیڑھیوں کو 2 صدیاں باور کرتے، کیونکہ بادشاہی مسجد لاہور کی تعمیر اور مینار پاکستان کی تعمیر کے درمیان 2 صدیاں حائل تھیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی پروڈیوسر شہناز نفیس تھیں, انجینئر کرٹس بائنم اور ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ آپ ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, تجویزیں ارسال کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ نشریات آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ کے لیے پروگرام ترتیب دیتے رہیں. اب اس پروگرام کو ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے. میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.